السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ نبا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر، فتنے، بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں رکھے. آمین. اپنی اسی حالت ایمان کو بحال کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور اس ایمان کی حالت میں استقامت پیدا کرنے کے لیے جو آج ہم نے شروعات کی ہے، سورہ نبا آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ تفسیر کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے کلام کو، اس کے الفاظ کو ہم سمجھ سکیں. تو آج ہم سورہ نبا شروع کرنے جا رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دل کے دروازے کھولے، ہمیں شرح صدر عطا کرے، اللہ کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے کلام کی جو برکتیں ہیں، جو گہرائی ہے الفاظ کی، وہ ہمارے سینوں میں اتر سکے، یعنی ہم اس کو سمجھ سکیں. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سوال کیا تھا کہ ہم تفسیر کیوں کر رہے ہیں. لوگ سوال کر سکتے ہیں آپ سے کہ کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، سیدھا سیدھا قرآن پڑھ لو کافی ہے. لیکن ہم نے تفسیر کیوں شروع کی پڑھنا اور ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے سب سے پہلے مفسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی قرآن کریم کو سب سے پہلے سمجھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس قرآن کو سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں، پھر صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو تابعین نے سمجھا، پھر تبع تابعین نے سمجھا. صحابہ میں سب سے مشہور عبداللہ بن عباس مفسر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تابعین میں مجاہد اور قتادہ ہم کو ملتے ہیں. تو اصل میں تفسیر ہے کیا؟ یہ بار بار جو لفظ آتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر فسرا سے یہ لفظ نکلا ہے، فسینرا. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ عربی زبان میں زیادہ تر الفاظ تین لیٹر پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کو مادہ کہا جاتا ہے، روٹ ورڈس. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ کو روٹ ورڈس معلوم ہو کسی کے، تو عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے الحمدللہ کہ مادہ معلوم ہونے سے اسی ایک لفظ سے کئی الفاظ بنتے ہیں. اصل میں ماضی کے، مستقبل کے، پریزنٹ کے سارے صیغے بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی جو جملے ہوتے ہیں، جو الفاظ جس فارم میں ہوتے ہیں، تو اسی ایک روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایک روٹ ورڈ اور اس کے معنی یاد کر لیں تو ماشاءاللہ آپ کو تقریباً 18 سے لے کر اور بھی آگے کچھ کے بہت زیادہ الفاظ بنتے ہیں، کئی الفاظ آپ کو پتہ چل جائیں گے الحمدللہ. تو یہ تفسیر کا جو لفظ ہے فسرا سے ہے، فا سین را اس کا مادہ ہے، جس کے معنی یعنی جو لفظی معنی ہوتے ہیں، ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا یا بے حجاب کرنا ہے. بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا فہم حاصل ہو، اس کے معنی سے واقفیت ہو، اس کے احکام نکالے جائیں اور حکمتیں بیان کی جائیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم تفسیر کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں اس کا یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا فہم ہمیں حاصل ہو، اس کے معنی سے ہم واقف ہوں، اس کے احکام ہم جانیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور جو اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہر لفظ میں حکمت ہے الحمدللہ. یہ کتاب حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، سبحان اللہ. تو اس کے اصطلاحی معنی یہ ہوئے، یعنی تفسیر کے اصطلاحی معنی یہ ہوئے کہ اس سے مراد قرآن مجید کے معنی کو واضح کرنا ہے، یعنی تفسیر سے مراد قرآن کریم، قرآن مجید کے معنی کو واضح کرنا، یعنی اس کے تمام معنی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں اور ہم اس کو جان لیں الحمدللہ. تو امید ہے یہاں تک آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم تفسیر کیوں کرنے جا رہے ہیں. آئیے جز اما کے یعنی 30 پارے کے پہلے سورے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ نبا. امید ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اپنی نوٹ بک ہوگی اور پین بھی ہوگی. طالب علم بغیر پین کے کبھی کلاس روم میں نہیں داخل ہوتے ہیں اور آن لائن کلاس کے بھی وہی آداب ہیں جو کلاس روم کے آداب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ٹیچر آپ کو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ الخبیر ہے، العلیم ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے ساتھ سچے ہوں، تو اپنی نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں تاکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ ہم دو دو ترجمے دیکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک ترجمہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ علیہ کا ہے جو کہ دارالسلام سے پبلشڈ ہے، اردو تفسیر، اور ایک ترجمہ تیسر القرآن کا ہے عبد الرحمن کیلانی کا رحمہ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے جن لوگوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی فراہم کی ہے۔ عم یتساءلون، کس چیز کی بابت، یعنی کس چیز کے بارے میں وہ باہم سوال کرتے ہیں، یعنی آپس میں ہی سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کی بابت، یعنی وہ جو بہت ہی عظیم ہے خبر۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کہ نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ میخ کہتے ہیں کسی چیز کو جب آپ جیسے کیل جب ٹھونک دے دیتے ہیں، ٹھونکتے ہیں آپ، تو اس کو میخ کہا جاتا ہے۔ جو بڑی قسم کی کیل ہوتی ہے اس کو میخ کہا جاتا ہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں کی شکل میں، جوڑ جوڑ۔ آیت نمبر 8 تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر 8 تک پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ کس چیز کے تعلق سے وہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا، یعنی بچھونا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کس کس بات پر ہم شکر ادا کریں؟ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں شامل کیا، مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، قرآن جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا کی، اور الحمدللہ اس سے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کچھ سیکھنے کے لیے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ رکھے، لیکن جو بھی غلطی ہوگی وہ میری لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے ہوگی، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی معافی چاہتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی بات قرآن کے تعلق سے کریں گے وہ ہماری ذاتی کوئی بات نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اسی کو ہم آگے پہنچائیں، جو صحابہ کا نقطۂ نظر ہے اسی کو ہم آگے پیش کریں، ہماری زبان محفوظ ہی رہے اللہ کے کلام میں کچھ بات کرنے سے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب میں اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو کون سی زمین یا کون سا آسمان ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والے بنیں۔ بہت اہم کام ہے جو ہم یہ انجام دینے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے معنی کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے۔ یہاں سوال کیا گیا ہے عم یتساءلون، کس چیز کے تعلق سے وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون، یہ جو جس وزن پر آیا ہے گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایکچولی وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ کفار مکہ اللہ کے رسول کو انہوں نے نہ مانا، نہ آپ پر ایمان لائے، نہ آپ کی رسالت کو سمجھا اور نہ جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا تو آپ قرآن ان کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، اور قرآن کی جو خبریں تھیں وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن میں بار بار خبریں جو آئی ہیں وہ قیامت کے بارے میں آئی ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے مناظر جو پیش کیے ہیں قرآن میں، اور گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی تصور ایسے ہمیں دلایا گیا ہے، یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس کا انداز بیان اتنا بہترین اور اتنا مدلل ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا ہم سارے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو دیکھ رہے ہوں۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں قیامت کا منظر جاننا تو آپ نے چند سوروں کا ذکر کیا تھا، جب وہ سورتیں آئیں گی تب اس کا ذکر ہم کریں گے۔ تو یہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو الرٹ کرنے کے لیے، امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا ذکر کیا ہے، اور یہاں سوال سے ہی بات کو شروع کیا کہ وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، اور جب سوال کیا جاتا ہے اور سوال یہ انداز میں، یعنی استفہام ہے، یہاں پر انہی کی بات کو ایک استفہام کے ذریعے، ایک سوال کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے تعلق سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود ایک سوال یہ انداز میں یہاں پر یہ جملہ دہرا رہے ہیں، اور اس خبر کی عظمت کو بتانے کے لیے یہاں پر ان النبأ العظیم کا ہے، بہت ہی عظیم خبر، یعنی یہ جو قیامت کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے، اسے تم معمولی نہ سمجھو۔ تم جو شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو، تم جو شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا یہ شک ختم ہو جائے گا جب تم اس کو واقع ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ تو جب اس کو واقع ہوتا ہوا دیکھنے پر ایمان لانے کا کیا فائدہ بھلا؟ اس وقت تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، تو قیامت کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ کر تو جیسے ابو لہب اور ابو جہل تھے، ان کا بھی ایمان ہو جائے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت دیکھ کر اور ایمان لا کر کیا فائدہ؟ اصل تو ایمان کب ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خبریں ہمیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے جو خبریں ہمیں دی ہیں، اس پر یقین کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب یہی ہے کہ یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں اس پر یقین کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایکچولی استفہام کے ذریعے سے اس خبر کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ کار قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا، استفہام والا طریقہ کار، سوالیہ انداز۔ کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توجہ اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں، وہ الرٹ ہوں، ان کی توجہ اس طرف ملتفت ہو، وہ اس طرف آئیں اور اس کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں۔ تو جب سوال کر کے ان کو چونکایا گیا تاکہ وہ پھر اس مقصد تک پہنچ سکیں، اور اس کی عظمت کو وہ سمجھ سکیں، اس کی بڑائی کو وہ سمجھ سکیں کہ وہ کتنی ہیوج، کیسی وہ قیامت ڈھا دینے والی چیز ہوگی، یا قیامت جو قائم ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں نا قیامت۔ اس سوال توجہ دلانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اہم بات سننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ تو عظمت والی خبر، اور سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، بتا بھی دیا گیا کہ تم جس چیز کے بارے میں سوال کرے وہ چیز کیسے ہوگی اور کس طرح وہ واقع ہوگی۔ تو وہ کس چیز کا تم سوال کرے؟ کیوں تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں وہ خبر چاہیے، کہ تمہیں اس خبر کے بارے میں جاننا ہے؟ تو ٹھیک ہے، سنو خبر، وہ جو خبر تمہیں نے پوچھی ہے یا جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، وہ خبر یہ ہے کہ وہ عظیم واقعہ پیش ہوگا، وہ معمولی خبر نہیں ہوگی، وہ عظیم واقعہ ہوگا۔ تو کفار مکہ، دراصل قیامت کا تصور ان کے نزدیک ایک عجوبہ تھا۔ جب قرآن نے یہ اعلان کیا، اور قرآن نے بار بار قیامت کا ذکر کیا کہ وہ آنے والی ہے، جیسے کھڑکھڑانے والی، القاریہ کا لفظ آتا ہے، یوم العاظفہ کا لفظ آتا ہے، بہت مختلف نام آئے ہیں قیامت کے قرآن کریم میں، انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے آگے چل کر اگلی صورتوں میں۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ بھلا ہمارے مٹی میں سڑگل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کیسے ہم کو اٹھایا جائے گا، اور کیسے ہمارے اعمال کی باز پرس ہوگی، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طنزیہ جملے کہتے، ان کی آپس کی گفتگو اس طرح ہوتی، یعنی قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کیا بلا ہے، ہم مٹی میں مل جانے کے بعد بھلا کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، آج تک تو کوئی مرا ہوا زندہ نہیں ہوا، یہ کیسی انہونی بات ہے، اور یہ کب آئے گی؟ یہی وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے، اور وہ مسلمانوں کو بھی ایسے سوالات کر کے تنگ کرتے تھے، آپس میں خود سوالات کرتے، اور ان کا مقصد دراصل مسلمانوں کو زج کرنا ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی عقیدہ ضروری ہے آج کے جو دہریے ہیں، آج کے، یعنی آپ سمجھتے کہ جو کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا، یعنی قیامت کو نہ ماننا، دوبارہ جی اٹھنے کو نہ ماننا، تو کیا آج کے لوگ اس سے یعنی ویسے نہیں ہیں؟ بالکل ویسے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر دہریے ہیں، بلکہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اس دہریت کی طرف، اس الحاد کی طرف بڑھ گئے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا کوئی حساب کتاب قائم نہیں ہوگا، خوب انجوائے کرو، چار دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ نے انسان کو اس قدر الحاد پرست بنا دیا، اور اس قدر وہ گناہوں پر جری ہو گئے انسان کی یہ سوچ کی وجہ سے، آج وہ شتر بے مہار کی طرح آزاد ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر آج انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بہت دور کیوں جائیے، کوئی نان مسلمز کی بات نہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان خود نعوذ باللہ ارتداد کا شکار ہو گئے یا الحاد پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ اس کو بنانے والا نہیں ہے دنیا کو، اور نہ ہی دوبارہ یہ قیامت قائم ہو، یعنی قیامت قائم ہوگی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو خیر بہت سارے مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دوبارہ اٹھنا یہ ناممکن سی بات ہے کہتے ہیں، اور آخرت کی سوچ آج لوگوں کے ذہنوں سے ہٹ گئی ہے۔ اس 30ویں پارے کی تفسیر کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ چونکہ آخری صورتوں میں، جو کہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے شروع کی صورتیں ہیں، اس میں آخرت کا ایک تصور دیا گیا، ایک کانسیپٹ پیدا کیا گیا، کیونکہ جو آخرت کا کانسیپٹ اگر انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، یقین جانیے پھر کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی انسان کو، پھر وہ خود بخود نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی عظیم واقعہ ہوگا، اور یہ عظیم خبر ہے۔ آپ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کا تو مانتے اور جانتے تھے لیکن آخرت کے منکر تھے، جو عیسائی تھے آخرت کے قائل تو تھے لیکن اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آخرت کی جو عذاب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر لے لیا انہوں نے، اور خود پھانسی پر چڑھ گئے، یا جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے، اور ہم سب اس سے عذاب سے بری ہو جائیں گے، یا روح نکلنے کے بعد بدن سے دوبارہ عذاب نہیں ہو سکتا، اس بات کی وہ قائل ہو چکے تھے۔ ان کے اندر بھی الگ الگ عقیدے تھے، اور یہود کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہود تو اس قدر لاپرواہ ہو گئے تھے آخرت سے کہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہزاروں سال جئیں، کوئی ان میں سے مرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنا منہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا نہیں چاہتے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور ان کا بھی کانسیپٹ یہ ہو گیا تھا، سستی نجات کے نسخے ان لوگوں نے ایجاد کر رکھے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تو چہیتے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے خاندان میں انبیاء آتے رہے ہیں بنی اسرائیل میں، لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے اور کسی یہودی کو داخل نہیں ہونے دیں گے جہنم میں، سب کو بچا لیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی پھر عمل سے وہ ندارت ہو گئے تھے۔ تو اب ہم جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم کو اس میں سے عملی پہلو لینا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے قیامت کا، تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں، میں اور آپ ہم اس کی تیاری کریں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کو تو جب آنا ہے وہ آئے گی، اس کی خبر ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن اس کی تاریخ ہمیں نہیں بتائی گئی کہ فلاں دن فلاں مہینے اور فلاں سن میں آئے گی، نہیں۔ لیکن ہر ایک کی جب موت آتی ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ من مات فقط قام قیامہ، کہ جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، اور واقعی میں۔ تو بہرحال یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ ہم کو آخر کار ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ لوگ آپس میں، یعنی یہاں پر جو کہا گیا کہ اس بڑی خبر کے تعلق سے وہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف رکھنے کا مطلب یہ کہ ان کا خود کا ہی ایک دوسرے یقین نہیں ہے، ان کو خود کو ہی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اوپینین، ڈفرینٹ اپنے عقائد بنا لیے، اور بس اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر جی رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ تو میری عزیز بہنوں، یہاں مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک با مقصد زندگی لے کر آئے ہیں دنیا میں، ہم کو ایسے ہی جانوروں کی طرح آزاد نہیں پیدا کر دیا گیا کہ جیسے جانور ہیں بس کھایا پیا ختم، ان کی زندگی ختم ہو گئی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں۔ جب یہ عربی زبان کا ایک اسپیشل قاعدہ، اسپیشل قرآن کریم کا، کہ کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں، کلا، اور جب سین لگ جاتے تو عنقریب کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا ضرور ہو کر ہی رہے گا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ سوچ لیں ذرا کہ قیامت تو جب آنی ہے آنی ہوگی، جب آئے گی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کے بارے میں، لیکن جب جس کی موت واقع ہوگی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت میں اس کو کس طرح سے واسطہ پڑے گا، کیسی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، یا اگر وہ اچھا نیک شخص تھا تو اس کو کس انجام سے واسطہ پڑے گا۔ اگر نیک تھا تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر انعامات ہی اس کو ملے گے، اور قبر سے ہی پتہ چل جاتا ہے، بلکہ موت جب آتی ہے تو اس کے بعد سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی معمولی خبر نہیں جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کے جھٹلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو وہ تو آ کر رہے گی، یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ دیکھ لیں گے اس وقت جب یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یعنی یہ لوگ اصل میں آج دنیا میں اپنے رب سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے ہیں, دوبارہ لوٹائے جانے پر, اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں. جب یہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے تب ان کو یقین آئے گا. تو عنقریب ان پر عذاب نازل ہوگا جسے وہ جھٹلایا کرتے تھے, تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت انہیں جہنم کی آگ میں دھکے دے کر ڈالا جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب سوچیں ذرا کہ جس آگ کو وہ جھٹلاتے تھے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس میں تم شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے اور تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے حقائق کھول کر رکھ دیے, اپنی کتابیں بھیج دی, اپنے رسولوں کو بھیج دیا, نشانیاں بھیج دی, ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. تم دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, زمین سے پتہ چلتا ہے, اس کی پیداوار کو دیکھ لو. تو آگے اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام نشانیوں کو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو یا تم ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہو جس کے بارے میں, ایکچولی وہ تو ہو کر رہنا ہے, اور اس کی اہمیت کو تم سمجھو. اور اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود سوال, انہی کا سوال انہی پر یہاں پر کر دیا کہ کیا ہے وہ واقعہ. وہ قیامت ہے دراصل, جو عظیم خبر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یہاں گنوا رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا. تم سوچو تو ذرا کہ جس چیز کے بارے میں تم شک کر رہے ہو قیامت کے بارے میں, وہ تو واقع ہو کر رہے گی, لوگ اس کو دیکھ لیں گے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تم زمین کو تو دیکھو, تم نشانیوں کو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے, یہ آج زمین جیسے بچھی ہوئی ہے تمہارے لیے, ایک بچھونے کی طرح, ایک مہاد کی طرح, کہ تم اس کی چھاتی پر چلتے پھرتے ہو, تم اس میں اپنے کروپس گرو کرتے ہو, تم اس کے پھل اور سبزیاں کھاتے ہو, اپنے گھر بناتے ہو, اپنے خیمے وہاں پر لگاتے ہو, کیا کچھ نہیں کرتے تم اس زمین پر, سفر کرتے ہو. تو یہ زمین کس نے بچھائی تمہارے لیے؟ کیا ایسے ہی بن گئی؟ نہیں, الٹ اپ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے اسپیشلی بچھونا بنایا. کبھی امیجن کریں اور تصور کریں, اگر ہم سوچیں کہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے, گول اس طرح سے بھی گھوم رہی ہے, اپنے مدار پر بھی گھوم رہی ہے, ہر طرح سے گھوم رہی ہے زمین, لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ پانی کا گلاس رکھتے ہیں اپنے ٹیبل پر یا زمین پر, وہ گرتا نہیں ہے, جبکہ اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے زمین. تو یہ کس نے اس کو بچھونا بنایا؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ زمین چلتی ہوئی, گردش کرتی ہوئی زمین پر چیزوں کو ٹھہرا دے؟ سبحان اللہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا, ہم نے پہاڑ کو میخوں کی طرح اس میں ڈال دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, ورنہ تو تم اس پر سے گرتے پڑتے رہتے, تمہارے گھر گر جاتے, تمہارے خیمے اکھڑ جاتے, تمہاری چیزیں اس پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھیں. تصور کریں ذرا, یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. سبحان اللہ, ہم کس کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, لیکن ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے. اور تفسیر کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتی ہے تفسیر. کہ اگر آپ تفسیر جانتے ہیں, قرآن کو قرآن کا فہم حاصل کرتے ہیں, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ آپ کے دل کے دروازوں کو کھولتی ہے, آپ کے ذہن کو کھولتی ہے, آپ کو ایک جلا بخشتی ہے آپ کے ذہن کو, دل و دماغ کو. ذکر و فکر کے دروازے کھل جاتے ہیں, غور و فکر پیدا ہوتا ہے, تدبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں جب غور و فکر پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی بڑھے گا, مزید خشیت طاری ہوگی, مزید اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اضافہ ہوگا. کہ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرکشی نے دھندلا دیے ہیں, جو بندگی کے آداب ہے وہ سرکشی نے دھندلا دیے ہیں, تو آؤ بیٹھ کر ہم اس کو تازہ کریں. ابھی وہ یاد نہیں آ رہا ہے شعر, لیکن اسی طرح کا کچھ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آتا ہے یا دنیا میں بہت مگن ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ, اور ایک ایسی کیفیت, فرما برداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم مزید اللہ تعالیٰ کی طرف اور مزید آگے بڑھ سکتے ہیں, سابقون الاولون میں شمار ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم غور و فکر تو کرو. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے یہاں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. کہ ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں بہت ہی برکت ہے, اور مخلوق کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ وہ سوچیں, غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی اپنی مخلوقات کو, کیسے ہڈیاں بنائی. جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے, تو موت کے بعد دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا. سبحان اللہ, کہ آج آپ دیکھیں سب چیزیں کیسی کھڑی ہیں, درخت کھڑے ہیں, زمین اپنی جگہ یعنی ہمارے لیے تو اپنی جگہ دیکھا جائے تو ٹھہری ہوئی ہے، حالانکہ وہ گردش کر رہی ہے، لیکن ہمارے لیے تو بالکل پرسکون ہے زمین، اس نے بچھونا بنا دیا. کیسے ہم اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں زمین پر، کیسے ہم اپنے درخت گرو کرتے ہیں اس کے اوپر، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہم انسانوں کو کھڑا کر سکے دوبارہ اٹھا کر؟ اگر وہ موت دے دیتا ہے ہم کو تو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے وہ. جب پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں وہ ہم کو پیدا کر سکتا؟ تو بہرحال جب انسان غور و فکر کرے گا اور جب وہ کائنات کی ہر چیز پر اس کو فکر کی نظر سے دیکھے گا تو خود بخود اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں دنیا ایسے نہیں بن سکتی، اس کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ ضرور پیدا کرے گا دوبارہ بھی، دوبارہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دراصل ہر طرف بکھری پڑی ہیں، اب جس کا دل چاہے ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پہ ہم کو یہ زندگی دی ہے، ایک امتحان ہے ہمارا، تو اب جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس کی تیاری پہلے سے کر لے گا. تو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے اس امتحان کی تیاری کریں، کیونکہ جو اعمال ہیں وہ ہم کو اس دنیا میں انجام دینے ہیں، اس کے بعد یعنی ہماری موت کے بعد صرف جزا اور سزا ہوگی، اس کے بعد ہم عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی موقع نہیں ہوگا یا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوگی، عمل ہمارے منقطع ہو جائیں گے، صرف ہمیں جزا اور سزا ملے گی. تو لہٰذا کیوں نہ جب اعمال کرنے کا وقت ہے تو اس وقت اعمال کیے جائیں. تو انسان غور و فکر کرے اور سوچے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. سبحان اللہ، واقعی میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئر کے طور پہ پیدا کیا، ہر چیز کا جوڑا ہے، یعنی چاہے وہ انسانوں میں سے ہم لے لیں، جانوروں میں سے ہم لے لیں، یا ایون دن اور رات کو آپ لے لیں کہ جو دن نکلتا ہے اور رات نکلتی ہے، تو دن کا جو پیئر ہے وہ رات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد اور احد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، کوئی پیئر نہیں ہے. اور اس لیے جو خالق کو مخلوق سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ یہی ہے، ہم مخلوق ہیں اور ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن وہ خالق ہے سبحان اللہ ہمارا رب، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، اور یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. جیسے پودوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پیئر ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ایون کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ دو قسم کے نر اور مادہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں ملا کر لگائی جاتی ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے کھجور کے درخت گرو کرتے ہیں، تو رسول اکرم کی طبیعت میں اندر ہی سے حیا تھی، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور کہا کہ تم یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہو کہ ایک نر ایک مادہ کھجور کی گٹھلی لگاتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں. جب انہوں نے اللہ کے رسول کے اس طرح بات کرنے پر اگلی دفعہ انہوں نے جب اپنی فصل گرو کی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ الگ الگ کر دیا، تو فصل اچھی نہیں آئی. جب انہوں نے رسول اکرم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے کرنے سے تو ہماری فصل اچھی نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم العلون فی اموری دنیا کو، کہ تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو، یعنی جو جس فیلڈ میں ماہر ہے وہ اس حساب سے کام کرے، یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا بنایا، ہسبینڈ وائف کا اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کتنی بھی آپس میں مسائل ہوں، کتنی بھی ناچاقی ہو جائے، لیکن جو سکون اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کے رشتے میں رکھا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. جو بھی دل کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا یہ جوڑ رشتہ رکھا ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بہت کلوز ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو زوج میں جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، سمجھیں. اب آگے دیکھیے آیات، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ترجمہ دیکھیے، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیے، اور ایک چمکتا یا بھڑکتا ہوا چراغ بنایا، اور پھلوں کے رس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی جس سے ہم زمین سے ایسے پھل حاصل کرتے ہیں، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ سبزی حاصل کر سکیں اور گھنے باغ اگائے. سبحان اللہ، نہیں کوئی ایک نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان، اور ہم نے بنایا ایک چراغ روشن، اور نازل کیا ہم نے بھرے بادلوں سے پانی خوب برسنے والا، تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے دانہ، غلہ اور سبزہ، وجنات الفافا اور باغات گھنے۔ اب یہاں مزید اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا، وجعلنا اللیل لباسا۔ یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند ایک انسان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ رات کو سونے کے لیے بنایا اور نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے تقسیم کی اوقات کی کہ دن اور رات بنائے۔ رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور اسی لیے رات اندھیری ہوتی ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے اور سب لوگ آرام کر سکیں، اور دن کو روشنی والا بنایا تاکہ لوگ کام کاج کر سکیں اور اپنی جو مشغولیت ہے وہ پوری، اس میں جس مشغولیت کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے۔ دوسری چیز، نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنا دیا، اس کے بارے میں مفسرین اتنی بہترین بات لکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، سعدی رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ سباتہ، یہ راحت جسمانی دن کی مشغولیت اور عمل کا قطع ہو جانا، یعنی جسم کی راحت کا ذریعہ ہے رات کی نیند، اور دن کی مشغولیت کا قطع ہو جانا، اور اعمال کا منقطع ہو جانا، اعمال کا ختم ہو جانا، اور یہ راحت ہے دراصل انسان کے لیے کہ مشغولیت انسان اپنی قطع کر دے، ختم کر دے، اپنے جسم کو آرام دے۔ کیونکہ دن میں اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے روشنی رکھی، اور رات میں اللہ تعالیٰ نے اندھیرا رکھا، اور اسی بنا پر علماء کرام کہتے ہیں کہ رات میں کام کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے بدن کے لیے اس میں ضرر ہے، یعنی نقصان ہے، اور رات میں کام کرنا تمہارے لیے، تمہاری حرکت میں مبتلا ہونا تمہارے خود کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا تم اس راحت سے، اس سکون سے تم فائدہ حاصل کرو، اس سے نفع حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے رات میں تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات میں اجالا رکھتا تو آپ دیکھیں لوگ سوتے نہیں، کیا ہوتا، کام کاج، کوئی ایک شخص کام کاج کرتا رہتا، فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں، شور ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ سو نہیں پاتے سکون سے۔ تو انسان جب دن بھر میں کام کاج کر کے تھک جاتا ہے تو رات میں سو جاتا ہے، اور یہی اس کے لیے سکون کا باعث ہے، اور رات کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو کشش یا جو سکون رات کی نیند میں ہو سکتا ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ نیند ہے کیا چیز اصل میں، اس کی حقیقت انسان آج تک سمجھ نہیں سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو سونے کے بعد زندہ کیا، تو ایک طرح سے ایک موت ہی ہے۔ تو انسان جب تھک کر سو جاتا ہے کام کاج کر کے تو اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کام کاج چھوڑ دیں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے نیند کا آنا ضروری ہے۔ یعنی جب تک کہ انسان کو نیند نہ آئے تو وہ ایک طرح سے بے چین رہتا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مریضوں کو جن کو نیند نہیں آتی ہے ان کو نیند کی ٹیبلیٹس دی جاتی ہے، جبکہ قدرتی نیند کی بات الگ ہے، ٹیبلیٹ سے وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کام کرتے کرتے انسان کے جسم سے جو خلیے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی جگہ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی نیند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ جو تلافی جو تھی، جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں اس کے جسم کی، وہ واپس نہ آ جائیں۔ پھر جب انسان کے جسم کی تعمیر اور مرمت پوری طرح ہو جاتی ہے تو انسان کی نیند کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تازہ دم ہو کر خود جاگ اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہیں، اور رات دن کے نسبت ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور تاریک بھی، اور یہ دونوں باتیں نیند کے لیے اور آرام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دن کو بھی جب کسی وقت انسان کو سونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا چاہتا ہے وہ، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب سونا چاہتے ہیں دن میں تو ہم پردے برابر کر دیتے ہیں، یا روشنی نہ آئے تو لائٹ بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر شور اگر گھر میں ہو رہا ہو تو شور بند کر دیا جاتا ہے کہ شور نہ کرو، کسی کی طبیعت خراب ہے تو وہ سو رہے ہیں، تو کوئی ایسا گوشہ انسان تلاش کرتا ہے دن میں بھی سونے کے لیے، یا آنکھوں پر کپڑا رکھ لیا جاتا ہے، یا آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اور گہری نیند کا لطف اسی وقت ہے جب آپ بے فکر ہو کر سوئیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، تاکہ ہمارے دن کے جو کام ہیں وہ منقطع ہو جائیں، اور صرف کاموں کو منقطع کرنے سے آرام نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ کو نیند نہ آئے۔ تو یہ راحت تاکہ کام منقطع ہو جائے، مشغولیت ختم ہو جائے، جسم کو آرام اور سکون ملے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی رات میں حرکت کرنا نقصان دہ ہے اور آرام کرنا نفع بخش ہے. لیکن آپ نے دیکھو گے کہ آج ہم لوگ الٹی چیزیں کرنے چلے جا رہے ہیں یا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اسپیشلی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہر گھر کا یہی معاملہ ہے. اور کتنے بھی گھر کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ٹائمنگس ہیں ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں جیسے عام حالت میں ہوتے تھے, ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا بعض اوقات نہیں کر پاتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح جلدی اٹھیں گے. دن میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کاج میں برکت رکھی ہے وہ رات میں نہیں ہے, تو دن کو کام کاج کا ذریعہ بنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ دن کو ہم نے کام کاج کا ذریعہ بنایا ہے, اس میں روشنی رکھ دی. اب دیکھیں پرندے کیسے صبح صبح چہچہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ صبح جاتے ہیں اور پھر شام میں لوٹ آتے ہیں. اب سبھی لوگ, سبھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں, جانور ہوں انسان ہوں, سارے ہی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ دن کو مشغولیت کا ذریعہ ہی بنایا ہے, دن کو کام کاج کا ذریعہ, اپنے خوراک کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا, اور رات کو آرام کے لیے بنایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رات, یعنی جو 24 گھنٹے جس میں سے 12 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دن رکھا ہے. دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور رات, یعنی کبھی کبھی سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں, اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انتظام, ایک ہم پر احسان ہے اور بہترین نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو راتوں میں جاگنا اور دن میں سونا جسم کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج کی آیت سے ابھی حالت حاضرہ ہی میں ہم کو کتنی بڑی نصیحت ملتی ہے کہ آج ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے یا الٹ ہو گیا ہے, کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ تو نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو آپ آرام کریں, دن میں کام کاج کریں. دیر سے سونا اور دیر سے جاگنا یہ صحیح علامت نہیں ہے, یعنی آپ کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ رات میں سوتے ہیں اور دن میں جاگتے ہیں, اور جو لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سارے لوگ جو گناہوں کے کام کرتے ہیں, کیوں لوگوں نے رات میں جاگنا شروع کیا تھا؟ جو کلبس میں جاتے ہیں, جو ڈرنک کرتے ہیں, جو خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو گناہوں کے کام کرنا چاہتے ہیں رات کے اندھیروں میں چھپ کر, وہ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جاگتے. جن کو تہجد کے لیے اٹھنا ہو وہ کیسے رات بھر جاگ سکتا ہے بھلا؟ جس کو فجر کے لیے اٹھنا ہو وہ کیسے رات میں جاگ سکتا ہے؟ آپ کی تہجد اور فجر اچھے سے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ رات میں جلدی نہ سوئیں. تو ایک ٹائم فکس کریں, اگر آپ کو عادت نہیں ہو رہی ہے تو دھیرے دھیرے پیچھے جاتے جائیں, ایک گھنٹہ پہلے پہلے سوئیں. اگر آپ 12 بجے سونے کی عادت تھی تو 11 بجے سونے کی عادت ڈالیں. اب دیکھیں صحابہ کرام نے اتنے کام کیوں کیے, جب اگر آپ ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے, کہ قرآن اس زمانے میں لکھا گیا, احادیث لکھی گئیں, کئی کئی نئے علوم متعارف ہوئے, اور انہوں نے بہت بامقصد زندگی گزاری ماشاءاللہ. تو ان کے پاس ڈسٹریکٹ ہونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, الحمدللہ. بجلی ہوتی نہیں تھی, چاند کی روشنی ہوتی تھی, چراغ اتنا لمبا نہیں جلا سکتے تھے, اتنا تیل نہیں ہوتا تھا چراغ جلانے کے لیے, اور اس کی بنا پر ان کو رات میں سونا ہی پڑتا تھا, اور وہ سوتے تھے رات میں اور صبح فجر سے جاگ جاتے تھے. اور اسی لیے جو صبح کے, یعنی علماء کرام کہتے ہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اصل میں, کہ یہ برکت آپ کام کاج کے لیے رات میں حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور آپ نے دیکھا, کبھی آپ نے خود ہی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ پوری رات آپ کو جاگنا پڑا, کبھی ٹریولنگ یعنی سفر کی وجہ سے یا کہیں کوئی اور مصروفیت کی وجہ سے آپ کو رات میں جاگنا پڑا. اب جب آپ دن میں سوتے ہیں, اور آپ کتنے بھی گھنٹے دن میں سو لیں, آپ پر سستی اور کاہلی ہی سوار رہے گی. تو رات میں اگر آپ چند گھنٹے بھی سو جاتے ہیں تو بہت ہے الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک نظام بنایا ہے, وہ جو خلیے ہمارے جو دن بھر کام کاج کی وجہ سے جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, تو جو دوبارہ وہ فارم ہوتے ہیں, وہ صحیح ہوتے ہیں, وہ رات میں نیند میں ہی ہو سکتے ہیں, رات کی نیند سے ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے سبحان اللہ. تو اس نظام کو ڈسٹریکٹ نہ کریں, اس نظام کو ڈسٹرب نہ کریں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ آج ہماری صحتیں کیوں خراب ہیں, کیوں آج ہم اتنا پریشانیوں کا شکار ہیں, بیماریاں ہیں, وبائیں ہیں نئی نئی, تو کیونکہ ہم نے, انسان نے جو اس کی اصل زندگی تھی, جو فطری زندگی تھی, جو فطری لائف تھی, اس کو چھوڑ دیا ہے. اب آج ہمارے پاس لائٹ سے بجلی کی کمی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہے, تو کیا کریں گے, جاگتے رہتے ہیں. نیند کم ہو گئی انسانوں کی, دن میں پھر اس کو کام کاج کے لیے بھی جانا ہے, کیونکہ کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ہر حال میں اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کرنی ہی کرنی ہے. پھر انسان نے اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے, جو اس کی لائف اسٹائل ہے ہو گیا ہے آج کل, اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک نہیں دو دو جاب کرتا رہتا ہے انسان, تو کتنا وہ تھک جاتا ہے آپ دیکھیں. اور تھکنے کے بعد پھر وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر انٹرٹین حاصل کرے, یعنی وہ کہیں سے کوئی اپنے آپ کو, اس نے خود سے ہی سوچ لیا کہ میرا انٹرٹینمنٹ کس سے ہو سکتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ رات میں جا کر ہی ہو سکتا ہے. تو یہ خود ساختہ سوچ ہے جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے. वो सारी चीज़ें जो खुशियां हैं वो दिन में भी हासिल कर सकता है। तो दिन में काम काज करें, दिन में जागें और रात में सोएं, और रात की नींद को, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए, लिहाजा उससे पूरी तरह फ़ायदा उठाएं। रात की नींद का जो सुकून है वो आपको दिन में नहीं आ सकता। और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटीज़ होती हैं। फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में आप लोग सभी जानते होंगे कि जो शॉपिंग सेंटर्स से, यानी स्पेशली बकाले वगैरह, यानी जो डेली नीड्स की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल सुबह 6 बजे से खुल जाते हैं, बल्कि बाज़ों का तो 5 बजे से खुले रहते हैं। सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जिसमें से, जहाँ जो वास्ता पड़ा है हमको, कि कुछ जगह लोगों ने, स्पेशली मुसलमानों ने, ये अपना एक वो बना लिया है, उसूल ही बना लिया है कि 11 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलेगी, 11 बजे से पहले उठना नहीं चाहते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे पहुँचते हैं शॉप पर, अब क्या बिक रहा होगा और क्या नफ़ा होगा। फिर रात में देर तक जागते हैं, फिर शिकायतें हैं कि मुसलमानों का कारोबार नहीं चलता। तो आप देखिए, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का किसी से, कि जब स्कूल के लिए जाते थे, एक स्कूल ऐसी थी जो कि नॉन मुस्लिम मोहल्ले से होकर गुजरना पड़ता था, तो सुबह 7 बजे से निकल जाते थे स्कूल। पहले ज़माने में तो पैदल ही जाना होता था, हर एक के लिए बसेस तो नहीं लगी होती थी। तो जब स्कूल जाते थे तो वो नॉन मुस्लिम मोहल्ले से गुजरते थे, तो वो नॉन मुस्लिम सुबह सुबह उठकर उनके जो सामने जो दालान होता है, आंगन होता है, उसको झाड़ना, उसको पानी देना, उसको जो क्लीन करते हैं, जिस भी चीज़ से मिट्टी वगैरह से वो करते हैं, फिर वो जो भी करते हैं अपनी सफाई, तो वो करते दिखाई देते थे। तो आप देखें कि जो मुसलमानों की सही आदतें थी वो आज नॉन मुस्लिम्स अडॉप्ट कर चुके हैं और वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कई कंट्रीज़ ऐसे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पर 8 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं, इवन स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाते हैं, और हॉर्न देना, 8 बजे के बाद हॉर्न देना, ये जुर्म है वहाँ पर एक। और यहाँ कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी कि जहाँ पर ज़िंदगी शुरू होती है रात से, कॉर्निश पर आपने देखा होगा कि सारा रश रात में होता है, बल्कि उल्टा जब हम लोग वापस निकल रहे होते हैं कॉर्निश से, तो लोग नए वहाँ पर आ रहे होते हैं रात भर जागने के लिए। तो ये जब हमने अपना इस तरह से लाइफ स्टाइल बना लिया है, तो रात में जागना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छाई की अलामत नहीं है। हम अपने रूटीन को चेंज करें। बहुत सारे मुसलमान घराने ऐसे हैं जहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि ये उल्टा मामला पेश आ रहा है कि रातों को जागना और दिन को सोना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को कामकाज का ज़रिया बनाया। तो यहाँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी नींद को सुकून का बायस बनाया और रात को पर्दापोश बनाया और दिन को माश का वक्त बनाया, वजअलना नहारा माशा, और दिन को माश का वक्त बनाया, इससे पता चलता है कि दिन हमारा माश के लिए है, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि आसमान 7 हैं, और हदीस से भी पता चलता है। अब इसके बारे में भी बहुत सारे जो आजकल के देहरिये हैं या साइंसदान हैं, वो उसका भी इनकार करते हैं, लेकिन हम तो उसी बात पर यकीन करेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है और जो हदीस से हमको पता चला है। तो अल्लाह ताला ने 7 मजबूत आसमान बनाए, जिसको किले भी कहा गया है, क्योंकि उनकी मजबूती की वजह से। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान पैदा किए, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वजअलना सिराजन वहाजा, और एक सूरज बनाया भड़कता हुआ, एक चिराग बनाया रोशन। सूरज की रोशनी में ऐसी कशिश है, या ऐसी उसमें उसके अंदर उसकी जो किरणें होती हैं, उसके अंदर ऐसी खासियत रखी गई है कि जिससे पौधे ग्रो होते हैं। उसके अंदर जो रस बनता है फलों और सब्जियों में, जो उसके अंदर मिठास आती है, या फिर उसके अंदर जो सब्जियों के अंदर जो भी तासीर रखी है अल्लाह ताला ने, जो विटामिन हैं सारे, आप देखें कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से उसको मिलते हैं। सुभान अल्लाह, यानी सिर्फ रोशनी का ज़रिया ही नहीं है सूरज, बल्कि उसके अंदर उसकी किरणों में, उसकी जो रोशनी आती है, उसमें ऐसी तासीर है कि जिसकी वजह से हर चीज़ जो ग्रो होती है, उसके अंदर जो उसका मग़ज़ होता है या उसका रस होता है, वो सूरज की तमाज़त ही से होता है। तो ये भी बहुत ही काबिल गौर नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने सूरज को ऐसा बनाया जिससे फ़ायदे ही फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, यानी सिर्फ यानी कोई उसका नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। और यही सूरज, आप देखें कि कैसा वो सूरज है, आप कभी इमेजिन करें कि कितना वो चमकदार, कैसा रोशन और कैसा आग का गोला है। और ये अल्लाह ताला ने पैदा किया, और ये क़यामत के दिन बहुत करीब होगा हमसे, और इसी बिना पर उस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो वो काम करने की कोशिश करें जो अल्लाह ताला अर्श के साए में जो लोग रहेंगे उनको, ख़ास लोगों को दिया जाएगा वो साया, और उस दिन वो उस दिन की गर्मी से उसकी शिद्दत से महफूज रहेंगे लोग। तो जिस तरह से आज ये फ़ायदा मंद है ये सूरज हमारे लिए, क़यामत के दिन ये भी रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, बेनूर हो जाएगा। अल्लाह ताला उस वक्त की हौलनाकियों से हमको महफूज रखे। तो सिराजम वाहाजा का लफ्ज़ आया है, एक भड़कता हुआ चिराग, और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके जो मानी बताए गए हैं, सूरज की किरणों की वजह से बहुत सारा फ़ायदा होता है, यानी हर चीज़ जो भी ग्रो होती है या जिसमें रस आता है या फ्रूट्स में रस भरता है वो सूरज की ही वजह से होता है। तो हमने रोशन चिराग बनाया, चिराग का जिक्र करके सूरज की रोशनी की नेमत की तरफ इशारा किया गया है जो मखलूक की ज़रूरत बन गई है, और वहाँ जिन्हें उसकी हरारत का जिक्र करके उसके अंदर फलों को पकाने की कुव्वत और दूसरे मुनाफा बख्श दिए गए हैं, रखे गए हैं। आगे बयान किया गया आयत नंबर 14, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ تو یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تاکہ فصل گرو ہو سکے، سبزی اور پھل ہم کو مل سکیں، گھنے باغ اگائے، اور پھر یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، اور بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ دن ہے، یعنی وہ آ کر رہے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہوگا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے، یعنی سراب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ آج ہم لوگ کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گرو کی ہیں، زمین کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائی، اس کے بعد جیسے آپ خود دیکھیں کہ ہماری روزانہ کی غذا کیا ہے، گیہوں، چاول، مکئی جسے انسان کھاتے ہیں، پھر سبزہ جو جانور کھاتے ہیں، تو مویشیوں کی خوراک کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کیا اور انسانوں کی خوراک کے لیے بھی۔ گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے اگائے، تمام قسم کے لذیذ پھل اس میں رکھ دیے۔ یہ کون ہے عطا کرنے والا، اور کس کی اجازت سے اور کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے اور سورج کی روشنی نہ ملے تو ہم یہ سب چیزوں سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ اصل میں غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو ایک مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اگائے، کتنی مقدار ہے؟ آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے انسان ہیں، اور ایسی کئی اور مخلوق ہے جن کی سب کی غذا کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو تو صحیح، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کو جھٹلا سکتے ہو؟ تم پھر کیسے موت کے دن کو بھلاتے ہو؟ تم کیسے قیامت کے دن کو بھلاتے ہو کہ دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اسی لیے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن، یعنی ایک اس کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا، اور اس دن لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، اور وہ کتنا خطرناک دن ہوگا کہ آسمان دروازے ہی دروازے ہوگا اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے کہ وہ سراب ہوں۔ سراب کہتے ہیں نا، جیسے آپ کو جانتے ہوں گے کہ دھوکا جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے لیکن آپ جب لمبی سڑک پر چلتے ہیں تو آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو سراب مطلب ایک دھوکا جیسا یا کچھ اور نظر آنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جس کے بارے میں تم تکذیب کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میقاتہ سے یہاں پر سمجھایا ہے کہ فیصلے کا دن ہوگا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم گروہ در گروہ آؤ گے، اور وہ دن بہت ہی مصیبت کا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے دنیا میں آزادانہ زندگی گزاری تھی۔ زلزلے ہوں گے جس سے دل دہل جائیں گے، جنہیں دیکھ کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے حتیٰ کہ غبار بن کر بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان اپنے حکم سے ایسا فیصلہ فرمائیں گے جو ظلم پر مبنی نہ ہوگا، جس میں حق ہوگا، عدل اور انصاف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت کی ہولناکی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ سب منظر کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی تیاری کریں، اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ تو جو قابل غور نقطہ ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کریں، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کر کے، زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ دوسرا جو ہمیں آج جو پوائنٹ ہے، جو غور کرنے کی بات ہے، کہ آج یہ ساری چیزیں جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، کل یہ ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو آج اس سے جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا، ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو ان نعمتوں کی کثرت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس ان نعمتوں کو صحیح راستے میں لگائیں تاکہ اسی سے ہم کو آخرت میں اچھا اجر مل سکے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے ہم مستحق ہو سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور نیند کو جو اللہ تعالیٰ نے آرام اور سکون کا باعث بنایا ہے، اس کو اپنے وقت پر صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں۔ رات کو جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اس کو اسی کے لیے استعمال کریں، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا اس میں کام کاج کریں۔ اور اسی یعنی حرکت ہی میں برکت ہے اگر دیکھا جائے تو. سوتے پڑے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو آج کا خاص طور سے جو قابل عمل پوائنٹ یا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ سونے میں زندگی نہ گزاری جائے بلکہ جتنا ہو سکتا دن کے اوقات میں جاگ کر ایسے اعمال کیے جائیں جو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اللہ کے بندوں کی بھی خدمت ہو اور اپنے خود کے لیے بھی آخرت میں اچھا ہم سامان مہیا کر سکیں تاکہ ہمارا اچھا انجام ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دن کے اوقات میں کام کاج کرنے والا, رات میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا اور نیند کو حاصل کرنے والا بنائے. کیونکہ رات سونے کے لیے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں, تو اگر آپ جلدی سوئیں گے تو آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں الحمدللہ, اس سے بہت بڑا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ شروع وقت میں سو کر تہجد کے لیے اٹھنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.